أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. سورہ آل عمران کا یہ آخری رکوع جو ہے اس کی بڑی خاص اہمیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے پچھلے پہر تو وہ آسمان کی طرف نگاہ کر کے ان آیات کو پڑھا کرتے تھے. یہ آیات کا جیسے ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اس میں ایمان کی تشکیل ہے کہ ایمان کسی کے دل میں کیسے جاگرنی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے حصے معجزوں سے نہیں نوازا جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن حکیم ہے, اور یہ زندہ معجزہ ہے. ان کے جو معجزے تھے وہ ان کی حیات میں, ان رسولوں کی حیات میں وہ معجزے تھے. حضرت موسیٰ کا عصا جو تھا وہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ایک معجزہ تھا. اب اگر وہ دستیاب بھی ہو جائے تو اس کی وہ حیثیت نہیں ہوگی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا وہ یہ قرآن حکیم ہے, اس کی آیات ہیں. ان میں غور و فکر کرنے سے اللہ انسان اس ایمان تک پہنچتا ہے جو ایمان اس کے لیے نافع ہو, اور یہ آیات جو ہیں اسی کی طرف رہنمائی کرتی ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں اللہ نے جو یہ کائنات بنائی, واختلاف اللیل والنہار, اور جو رات اور دن کا الٹ پھیر ہے, اختلاف ہے, ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں, لآیات لأولی الالباب, اس میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے لیے, عقل مندوں کے لیے. انہی میں غور و فکر کر کے اگر انسان صحیح رخ پر غور و فکر کرے تو وہ اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے گی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اولو الالباب, لب والے, عقل والے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی, بیٹھے ہوئے بھی, اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں اس آسمان و زمین کی تخلیق میں. یہ خود بخود وجود میں نہیں آ گئی, یہ کسی بنگ بینگ سے وجود میں نہیں آ گئی, بلکہ اس کا ایک خالق ہے. مولانا مودودی نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کہے کہ کائنات وہ خود بخود وجود میں آ گئی, کہ کسی پریس میں جو وہ مشینیں لگی ہوئی ہیں اور وہ حروف بھی پڑے ہوئے ہیں, کوئی کہے کہ دھماکہ ہوا اور ایک ڈکشنری جو ہے وہ خود بخود وجود میں آ گئی. تو ایسا ہی ہے, کہا جائے کہ بس یہ دنیا اپنے آپ ایک دھماکے کی صورت میں چل پڑی ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ اس میں غور و فکر کرنے سے انسان دیکھے گا, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اس کو اللہ یاد آ جائے گا اور وہ کہے گا کہ اے رب تو نے یہ سب کچھ باطل تو نہیں بنایا, خامخواہ تو نہیں بنایا, اس کا کوئی مقصد ہے اس دنیا کائنات کو بنانے کا, اس کے اندر انسان کو اختیار دینے کا. سبحانک تو پاک ہے, یعنی تو ابس کوئی کام بیکار کرے تو اس چیز سے پاک ہے. یہ بڑے بامقصد نظام ایک تو نے بنایا ہے. فقنا عذاب النار, نہ صرف اللہ تک پہنچ جائے گا, اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے گی, بلکہ وہ اس بات کو بھی سمجھ لے گا کہ اس دنیا میں جو کچھ کام کیے جائیں گے, خاص طور پر یہ جو خاص مخلوق اللہ نے انسان کے طور پر بنائی, جس کو کچھ اختیار دیا ہے, اس کا حساب محاسبہ ہونا چاہیے. جس کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے پھر اس کا آڈٹ بھی کیا جاتا ہے کہ ذمہ داری کو کیسے ادا کیا. فقنا عذاب النار, تو لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ لوگ کامیاب ہوں گے, کچھ سزا کے مستحق ہوں گے. تو اے اللہ تو ہمیں اس دن آگ کے عذاب سے بچا لینا. ربنا انک من تدخل النار فقد اغویتا, اے ہمارے رب تو نے جس کو آگ میں داخل کر دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار, اور ایسے بے انصافوں گناہ گاروں کا کوئی مددگار نہیں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان, اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو ایمان کی منادی کر رہا ہے, ایمان کی طرف پکار رہا ہے, ان آمنوا بربکم کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے. ایک اس کی غور و ایک اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اس کائنات میں غور و فکر کر رہا تھا، اور اس غور و فکر کے نتیجے میں اس نے اللہ کو پہچان لیا، اس کو آخرت بھی یاد آ گئی، اس کے ذہن اس تک پہنچ گیا کہ آخرت بھی ہونی ہے چاہیے جہاں نتائج نکلیں. اب اس کے کان میں آواز بھی پڑ گئی کسی رسول کی، کسی پکارنے والے کی، فآمنا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے. اب وہ ایمان بالرسالت بھی ہو گیا، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اس کو حاصل ہوا تھا، اب اس کو ایمان بالرسالت بھی حاصل ہو گیا. معلوم ہو گیا کہ ایک رسول ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کامیاب لوگ کیسے ہوں گے، ناکام لوگ کیسے ہوں گے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہم سے جو خطائیں ہو گئی ہیں ان کو معاف کر دے. وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیوں کو چھپا دے، دور کر دے ہم سے. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت دے نیک لوگوں کے ساتھ. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اور اے ہمارے رب ہمیں وہ سب کچھ دے جن کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا ہے. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں مت رسوا کرنا قیامت کے دن. انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ دعا مانگی ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا، رسول کی پکار پر لبیک بھی کہا، تو جواب بھی آ گیا فوراً. فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی، سن لی. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اور رب نے کہا کہ دیکھو میں تو کسی عمل کرنے والے کا عمل، کوئی بھی عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. ہر شخص کی اپنی کمائی ہے، مرد اپنی نیکیاں کماتا ہے، عورت اپنی نیکیاں کماتی ہے. بعدکم من بعد، تم ایک دوسرے ہی سے ہو. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واؤذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، یہ تو ہر ایک کے عمل کے ساتھ ہے، ہر ایک کے عمل کا میں حساب رکھوں گا. خاص طور پر ذکر ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، میرے راستے میں ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور وقاتلوا، اور انہیں قتال کیا، وقتلوا، اور مارے گئے. لو کفرن عنہم سیئاتہم، تو جنہوں نے یہ بڑے بڑے کام کیے اللہ کے راستے میں، اپنی قربانیاں دیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لازماً میں ان سے ان کی برائیوں کو دور کروں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور لازماً ان کو باغات میں داخل کروں گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں. ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ بدلہ ہوگا اللہ کی جانب سے. وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ، اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین بدلہ. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، اور اے نبی آپ کو ان کافروں کا شہروں میں گھومنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے، ان کی چلت پھرت جو ہے اس سے دھوکہ نہ کھائیے. متاع قلیل، کیا اکٹھا کر لیں گے، بہت تھوڑی سی متاع، دنیا گزارنے کا سامان. ثم مأواهم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المهاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. لكن الذين اتقوا ربهم، لیکن وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، پرہیزگاری کی روش اختیار کی، اللہ کی نافرمانی سے بچے. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے. نزلا من عند اللہ، یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ کی جانب سے. یہ جنتوں کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے کیا، اور ان کی نعمتوں کا جو بھی ذکر قرآن مجید میں ہے، یہ تو نزل ہے، ابتدائی مہمان نوازی ہے. جو اصل وہاں پر ضیافت ہوگی وہ تو نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کے دل پر کوئی وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ہے نیک لوگوں کے لیے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور یہ جو اہل کتاب ہیں ان میں بھی کچھ ایسے ہیں. لمن یؤمنوا باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وما انزل الیکم، اور اس پر ایمان لاتے ہیں اے مسلمانوں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا. وما انزل الیہم، جو ان پر نازل کیا گیا اس کو بھی مانتے ہیں، اس پر بھی ان کا ایمان ہے. خاشعین للہ، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہیں بیچتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے اجر بھی، ان کے بدلے بھی ان کے رب کے پاس ہیں. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد ہے حساب لینے میں، جلدی حساب لے لیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ان اللہ سریع الحساب کے جواب میں کہنا چاہیے اللہ محاسب نہ حساب یسیرا، اللہ تعالی ہمارا ہے آسان حساب لیجئے گا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اصبروا صبر کرو، وصابروا اور صبر میں مقابلہ کرو، تمہارے مقابلے میں دشمن جو ہیں وہ بھی تو آخر کچھ نہ کچھ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، تو صبر کا مقابلہ ہے، استقامت کا مقابلہ ہے، اس استقامت میں تم جیت جاؤ ان سے. ورابطو اور جڑے رہو، آپس میں بھی لگے رہو اور اس کام میں لگے رہو، اللہ کے احکامات کی پیروی، اللہ کے دین کی خدمت. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس سورہ آل عمران کا یہاں پر اختتام ہوا. اب سورہ نساء ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء بھی مدنی ہے اور یہ مدینے میں درمیانی حصے میں نازل ہوئی. اس میں بھی شریعت کے احکامات بھی ہیں، خاص طور پر اس میں یتیموں کے بارے میں وراثت کے احکامات یہاں اللہ تعالیٰ نے دے دیے فائنل، یتیموں کے بارے میں، اور خاص طور پر عورتوں کے حقوق کے بارے میں بہت ذکر ہے. اور جیسے سورہ بقرہ میں یہود کا ذکر زیادہ تھا، سورہ آل عمران میں نصارہ سے خطاب تھا، یہاں پر منافقین کا ذکر زیادہ ہے. یہود و نصارہ کا بھی ذکر آئے گا لیکن ان سے براہ راست خطاب نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ان کی یہ غلطی ہیں جن سے کہ بچنا چاہیے، اور منافقین کا ذکر یہاں پر بہت شدت کے ساتھ آیا ہے سورہ نساء میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں، اے لوگو، خطاب پوری بڑی نوع انسان سے، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، اس رب سے، رب سے اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا، رب ہے پالنہار، پروردگار. ہمارا تعلق اللہ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے جب ہم اس رب کو پروردگار کے طور پر مانتے ہیں. وہی ہماری دنیاوی ضرورت کا بھی خیال رکھنے والا ہے اور اخروی ضرورتوں کا بھی وہی خیال رکھنے والا ہے جس سے کہ ہماری آخرت بنتی ہو. تو اس رب کا تقوی اختیار کرو جسے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر حضرت حوا کو انہی سے پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت جو ہے پھیلا دیے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اللہ سے جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو، اللہ کے واسطے معاف کر دو، اللہ کے واسطے چھوڑ دو، جاؤ جھگڑا چھوڑ دو. والارحام، اور رحمی رشتوں کا خیال کرو، ان کی بھی پابندی کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے. یہ پہلی آیت ہے سورہ نساء کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے، نکاح کے موقع پر. یہ خاص طور پر اس میں ہدایات ہیں پوری بنی نوع انسان کے لیے، ہیومینٹی کا چارٹر ہے. تمام انسان جو ہیں وہ آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اس لیے تمام انسان بھائی بھائی ہیں، سب سے بڑا رشتہ ہے. اور دوسرا رشتہ یہ کہ سب کا رب ایک ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو دو ایسے رشتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسانی اخوت کا رشتہ، بہترین رشتہ قائم ہوتا ہے. اور مخاطب بھی یا ایھا الناس ہیں، خالی اہل ایمان نہیں ہیں. اور خاص طور پر ذکر ہے رحمی رشتوں کا، پابندی کا. اس لیے بھی جو رحمی رشتے ہوتے ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی نکاح کے بندھن میں بندھ رہے ہیں، دو خاندان نزدیک آ رہے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کے رحمی رشتوں کا بہت خیال کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو دنیا میں. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور شروع ہی میں بات یتیموں سے شروع کر دی گئی، یتیموں کا ان کا مال دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور مت تبدیل کرو برے مال کو اچھے مال سے. یہ نہ ہو کہ اپنا برا مال ان میں ملا دو. وہ یتیم بچے ہیں، وہ تو کوئی احتجاج نہیں کر سکتے، اپنا برا مال ان کے مال میں شامل کر دو، اپنا اور اچھا مال ان کا جو ہے وہ تم نکال لو. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور مت کھاؤ ان کے مال اپنے مال میں ملا کر. انہ کان خوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے یتیموں کا مال کھانا. معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ. خاص طور پر تاکید ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، اور یہاں پر یتامہ سے مراد یتیم لڑکیاں ہیں، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ ذکر یتیم بچیوں کے بارے میں کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ولایت میں، تمہاری سپردگی میں کچھ بچیاں یتیم آ گئیں، تمہارے رشتہ دار عزیز. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اب تم ان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے ان کو اپنے نکاح میں لے آؤ. اب ہوتا کیا تھا کہ اگر وہ لڑکی خوبصورت ہے، مال بھی بہت ہے، تو لڑکی کو بھی مطلب نکاح میں لے آئے اور مال پہ بھی قبضہ کر لیا. یا اگر معاذ اللہ ایسا ہوا کہ لڑکی جو ہے وہ اتنی اچھی شکل و صورت کی نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، مال کی وجہ سے اس سے نکاح تو کر لیا لیکن اس پر توجہ نہیں دی، اس پر مطلب بیوی کے حقوق اس کو نہیں دیے، تو اگر ایسی کوئی کیفیت ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یتیم بچیوں کے بارے میں عدل اور انصاف سے ان کے مال یا ان کو نکاح میں لا کر بیوی کے طور پر احتیاط نہیں کر سکو گے، تو پھر دوسری عورتوں سے شادی کر لو، دو دو تین تین چار چار یہ وہ چار شادیوں کی اجازت ہے، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ وہ آگے آ رہی ہے، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. اب چار بیویاں اگر آپ دو تین چار بیویاں ہوں تو ان میں انصاف مادی چیزوں میں کرنا لازمی ہے، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر گزارا کرو، او ما ملکت ایمانکم یا جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی لونڈیاں جو ہیں ان سے تمتع کرو. ذالک ادنا الا تولوا، یہ اس لیے کہ تم ایک طرف نہ جھک پڑو، یعنی کسی ایک بیوی کو زیادہ ترجیح نہ دینے لگو، اگر ایسی کوئی تمہاری کیفیت ہو تو پھر تم ایک ہی شادی پر ایک ہی بیوی پر گزارا کرو، اور اگر ایک سے زیادہ بیویاں کرتے ہو اجازت ہے چار تک کی، لیکن ان میں عدل و انصاف جو بھی چیزیں شمار میں آنے والی ہیں ان میں انصاف پورا پورا کیا جائے گا. وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، نکاح تو ضرور کرو لیکن ان بیویوں کو ان کے مہر جو ہے بڑے خوش دلی سے ادا کیا کرو. فَإِن طِبْنَ لَكُم مَّن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا، پھر اگر وہ اپنی خوشی سے، مجبور کر کے نہیں، اگر اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ چھوڑ دیں، مہر کے بغیر نکاح نہیں ہے، مہر مقرر کر لو، پھر اس کے بعد نکاح کے بعد اگر اس میں سے وہ کچھ تمہیں چھوڑ دیں تو پھر ہنستے رچتے بچتے اس کو کھا لو. ولا تو تس، پھر کوئی گناہ نہیں ہے. ولا تو تسفہا اموالکم اللتی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا، اور بے وقوفوں کو ان کے مال ان کے حوالے مت کر دیا کرو، اس مال کو جس کو اللہ نے تمہارے لیے گزران کا ذریعہ بنایا ہے ان کو کھلاتے رہو، ان کو پہناتے رہو یا ان کا خیال رکھو کھانے پینے کا، لیکن ان کو جانچتے رہو ان کے مال جب تک ان کو عقل نہ آئے ان کے حوالے نہ کرو. وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے گفتگو کرو اچھی بات، معقول بات، اچھے انداز میں. وَابْتَرُوا الْيَتَامَى، اور ان کو آزماتے رہو یتیم بچوں کو. حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر جب تم محسوس کرو کہ ہاں وہ عقل مند ہو گئے ہیں، ہوشیار ہو گئے ہیں. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر ان کے مال ان کو لوٹا دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا، اور ان کے بڑے ہونے سے پہلے ان کو مال کو ضرورت سے زیادہ خرچ کر کے، اور مطلب ہے مت ضائع مت کرو کہ وہ بڑے ہو کے اپنا حق مانگیں گے تو اس سے پہلے پہلے ان کے مال کو کسی طرح کھا پی کے ضائع کر دو. ومن کانا غنی فلیستعفف، جو غنی ہو اس کو چاہیے کہ وہ یتیم کے مال سے بچتا رہے، اپنے پاس سے ان کی پرورش کرے اپنے مال سے. ومن کانا فقیرن، اگر کوئی تنگ دست ہو، فلیاکل بالمعروف، تو وہ یتیم کے مال کو چونکہ اس کو بھی کھلانا پلانا ہے تو معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، گنجائش ہے. سورہ بقرہ میں آپ یہ آیت پڑھائے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ تنگی دور کر دی تھی. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرو. فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ ٹھہرا دیا کرو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اب یہ وراثت کے احکامات کی تمہید ہے کہ مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو ان کے والدین یا ان کے رشتہ دار کو ترکہ چھوڑ جائیں. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو ان کے والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں. زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو تو کچھ حصہ دار دیا ہی نہیں جاتا تھا، تمام کا تمام جو ہے بڑا بیٹا ہی قبضہ کر لیا کرتا تھا، تقسیم ہی نہیں کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی اس میں حصہ رکھا، عورتوں کا بھی حصہ رکھا. مما قل منہ او کثر، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تقسیم ہونی چاہیے وراثت جو ہے. یہ نہیں کہ یہ تھوڑا ہے اس میں کیا تقسیم کر کے کیا حصے میں آئے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا حکم ہے نصیب مفروض، آگے بات آ رہی ہے. یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے، فرض کر دیے، وراثت جو ہے وہ تقسیم ہونی چاہیے. یہ کہنا کہ تو بہت تھوڑا سا مال ہے کسی کے حصے میں نہیں آئے گا، اچھا ایک کو دے دو دے رکھو، بلکہ میرا تاثر ہے اللہ عالم کہ انسان دگنی نیکی کمائے، ایک تو اللہ کے حکم پر عمل کرے کہ اس مال کو اللہ کے احکامات کے مطابق وہ وراثت تقسیم ہو، پھر اگر کوئی شخص محسوس کرے کہ اس کے بھائیوں میں سے کوئی ایک بھائی جو ہے وہ زیادہ ضرورت مند ہے تو پھر جس کے حصے جو اپنا حصہ کوئی اپنے بھائی کو دے دے تو دورا اجر ہے اپنے بھائی کی مدد کی، تو دو نیکیاں کمائے گا الٹا، ایک تو وراثت تقسیم کرنے کی اور ایک اپنے حصے کا مال اپنے بھائی کو اس کو مطلب ہے ایثار کرے گا، قربانی دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ فرض ہے، مما قل منہ قصور، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو یہ پریکٹس معاشرے میں ہونا چاہیے، ارتکاز دولت نہیں ہوگی، اور بہرحال سب کو ان کا حصہ ملتا رہے گا، دشمنی ناراضگیاں بھی ختم ہوں گی، اخوت اور مساوات جو ہے، بھائی چارہ اور محبت بڑھے گی انسانیت میں. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اور اگر اس وقت جب میراث تقسیم کی جا رہی ہو، کچھ رشتہ دار یتیم وہاں پر آ جائیں، کوئی مسکین، تو ان کو بھی کچھ کھلا پلا دو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان کو دھتکارو نہیں بلکہ اچھے انداز میں بات کرو ان سے بھی. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِيَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ جو یعنی جو ترکہ تقسیم کر رہے ہیں، جو کچھ سالس بنے ہیں اس میراث کو تقسیم کرنے کے لیے، ان کو چاہیے کہ وہ ڈرتے رہیں کہ اگر وہ اپنے پیچھے ایسی کچھ چھوٹے بچے چھوڑ جائیں تو ان کے بارے میں ان کو خوف ہوگا کہ کہیں ہمارے بچوں کو پیرے حق تلفی نہ ہو. تو لہٰذا اس میراث کو تقسیم کرتے ہوئے پورے حق و انصاف جو ہے اس سے کام لینا چاہیے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرتے رہو. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بالکل سیدھی صاف بات کیا کرو. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، وہ لوگ یقینا وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال بے انصافی سے ظلم سے ناحق کھا لیتے ہیں. انما ياكلون في بطونهم نارا، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. وسيصلون سعيرا، اور وہ ان قریب داخل ہوں گے ایک بھڑک دہکتی ہوئی آگ میں. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اب یہ دوسرا رکوع ہے جس میں چار آیتیں ہیں، اور دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قوانین بیان کر دیے، جس میں کہ بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں اور لوگ تخصص کرتے ہیں علماء. یوصیکم اللہ فی اولادکم، میں صرف ترجمہ کروں گا اور اس میں جو کوئی اللہ تعالیٰ نے اصول بتائے وہ سامنے آ جائیں گے، باقی وہ فقہ کی موضوع ہے، وہ تفصیلات جو ہیں وہ کسی کو جو بھی وراثت تقسیم کرنی پھر وہ علماء سے اس بارے میں رائے لے، مشورہ کرے، فتویٰ لے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، اولادوں کے بارے میں. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مرد جو ہیں ان کا حصہ دگنا ہے، دو عورتوں کے برابر ہے، یعنی مرد کا حصہ دگنا، عورت کا اکہرا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پھر اگر وہ عورتیں جو ہیں وہ دو سے زیادہ ہوں، یعنی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں کسی کی، تو پھر وہ دو تہائی میں شریک ہوں گی، اس ترکے کا دو تہائی جو ہے وہ ان بچیوں میں تقسیم کیا جائے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک ہی بیٹی وارث ہے تو وہ آدھے مال کی مالک ہے، آدھے ترکہ اس کو ملے گا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور جو میت کے والدین ہیں ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اس ترکے میں سے اگر اس میت کے اولاد ہو. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر اس میت کی اولاد نہ ہو. وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، تو پھر اس کے والدین وارث ہیں. فَلِأُمِّهِ ثُلُثٌ، پھر وہی ایک اور دو کی تقسیم ہوگی، والدہ کا حصہ اکہرا، والد کا دگنا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر اس میت کے کوئی بھائی بھی ہیں. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس کے بعد کہ وصیت پوری کر دی جائے اور قرض ادا کر دیا جائے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے بار بار جو الفاظ آئیں گے اس میں وصیت کا لفظ پہلے آئے گا، قرض کا بعد میں، لیکن جب وراثت تقسیم ہوگی تو قرض پہلے ادا کیا جائے گا، وصیت بعد میں پوری کی جائے گی. علماء نے حکمت یہ بیان کی کہ وصیت جو کی ہوگی کسی ادارے کے بارے میں، کسی کے بارے میں، اس کا تو کوئی حق کا جتانے والا نہیں ہوگا، لہذا اس کو ذکر اولین کر دیا کہ اس کو بھی وصیت بھی پوری کرنی ضروری ہے، لیکن قرض اصل میں جو ہے وہ پہلے ادا کیا جائے گا. آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے والدین، تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، تمہیں تم نہیں جانتے کہ کون نفع کے لحاظ سے تمہارے زیادہ نزدیک ہے، یعنی کس کو زیادہ فائدہ ہونا چاہیے تمہاری وراثت میں سے. فریضتا من اللہ، یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں. ان اللہ کان علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے، اللہ کا حکم حکمت سے کوئی بھی خالی نہیں ہے. ولکم نصف ما ترک ازواجکم، اور تمہارے لیے آدھا ہے اس میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں. ان لم یکن لہن ولد، اگر ان کی اولاد نہ ہو. فإن کان لہن ولد، پھر اگر ان کی اولاد ہو. فلکم الربع، تو تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے. مما ترکنا، جو وہ چھوڑ جائیں. من بعد وصیت یوصین بها او دین، اس کے بعد کہ جو وصیت وہ کر جائیں وہ پوری کر دی جائے، اور قرض اگر ان کے ذمے کوئی ہے وہ اتار دیا جائے. ولہن الربع مما ترکتم، اور جو تو کچھ تم چھوڑ جاؤ تمہاری موت کے بعد، ان کا حصہ چوتھائی ہے. ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہارے اولاد نہ ہو. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر تمہارے اولاد ہو فَلَهُنَّ الثُّمُن تو ان کا حصہ آٹھواں حصہ ہے مِمَّا تَرَكْتُمْ جو کچھ تم چھوڑ جاؤ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِن تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ اس کے بعد کہ وصیت پوری کر دی جائے اور قرض ادا کر دیا جائے وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً پھر اگر وہ جو مرد جو میت ہے وہ کسی مرد کی ہو یا عورت کی ہو اور وہ کلالہ ہو یعنی اس کے کوئی نہ تو باپ ہو ماں باپ ہو نہ اس کی اولاد ہو وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ اور اس کے کوئی بھائی بہن ہو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ تو ان میں سے ہر ایک کا حصہ چھٹا ہے فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ اور اگر وہ اس سے زیادہ ہیں شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ تو وہ ایک تہائی مال میں حصے دار ہوں گے مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ اس کے بعد کہ وصیت پوری کر دی جائے اور قرض اتار دیا جائے غیر مضار کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے یہ اصل میں ذکر ہے اخیافی بھائی بہنوں کا عربوں کے ہاں عینی جو سگے بہن بھائی ہوں اللاتی جو باپ کی طرف سگے ہوں اخیافی ہوتے تھے جن کا ماں کی طرف سے رشتہ ہو ان کے بارے میں یہ بیان ہوا ہے اس سورہ کے آخر میں پھر جب لوگوں نے بات کو سمجھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا جو سگے بہن بھائی ہوں گے یا اللاتی بہن بھائی ہوں گے ان کا تو وہی لذکر مثل حظ الانثیین ان کا معاملہ اسی طرح کیا جائے گا وصیت من اللہ یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا تاکیدی حکم وصیت ہے واللہ علیم حلیم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا اور بردبار ہے تحمل کرنے والا ہے دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے تمام اصول بیان کر دیے اب تمام فروعات جو بھی تفصیلات ہیں وہ انہی اصولوں پر ہیں اگلی دو آیات جو ہیں وہ تنبیہ کے طور پر ہیں تلک حدود اللہ یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے ان حدود کی پابندی کرے يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا اللہ اس کو داخل کرے گا باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں ہمیشہ کے لیے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ یہ بہت عظیم کامیابی ہے یعنی ایک وراثت کو ہی اللہ کے اصول کے مطابق تقسیم کر دی جائے تو یہی اس میں بھی اللہ کی طرف سے اتنا بڑا بدلہ ہے ومن یعص اللہ ورسولہ اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کا اس حکم معاذ اللہ نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے ویتعدی حدودہ اور اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرے یدخلہ نارن خالدن فیہا وہ داخل ہوگا آگ میں جہاں وہ ہمیشہ رہے گا ولہ عذاب مہین اور اس کے لیے ایک بڑا ذلت والا عذاب معاذ اللہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم اب عورتوں کے بارے میں احکامات ہیں اور تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بدکاری کی مرتکب ہو فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم یہ اصول یہاں بیان کر دیا گیا تو اس پر گواہ لے آؤ چار مرد اپنے میں سے یعنی چار مسلمان مرد گواہ ہونے چاہیے اس بدکاری پر فَإِنْ شَهِدُوا پھر اگر وہ گواہی دیں فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ تو ان کے گھروں میں قید رکھو روکے رکھو حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ یہاں تک ان کو موت آ جائے او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے یہ ابتدائی حکم تھا تکمیلی احکامات جو ہیں وہ ہم سورہ نور میں پڑھیں گے اس معاملے میں وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا اور تم میں سے جو دو مرد کوئی بدکاری کریں تو ان کو تکلیف پہنچاؤ اس آیت کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ دو مردوں کے بارے میں بدکاری کے بارے میں ہے یا مرد اور عورت کی بدکاری کے بارے میں ہے واللہ عالم دونوں طرح سے تفاسیر کی گئی ہیں بہرحال ابتدائی حکم یہی تھا کہ جو بھی کوئی بدکاری کرے ان کو تکلیف دو کوئی سزا دو ان کو فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا تو ان کا خیال چھوڑ دو ان سے اعراض کرو ان اللہ کان تواب الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے اور اب توبہ کا چونکہ موضوع آیا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں کسی سے غلطی ہو گئی تو توبہ کا اصول بھی اللہ نے بیان کر دیا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنی ان لوگوں کی کہ جو کوئی برائی کر بیٹھے جہالت میں نادانی میں ناسمجھی میں ثم یتوبون من قریب پھر جیسے ہی ان کے علم میں بات آ جائے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا پھر فوراً وہ توبہ کر لیں تو اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے فاولئک یتوب اللہ علیہم تو اللہ ان پر شفقت فرماتا ہے اللہ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اللہ کمال حکمت والے ہیں ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات اور ان کی توبہ نہیں ہے جو کہ برے کام کرتے ہی رہتے ہیں حتی اذا حضر احدہم الموت یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے قال انی تبت الان، اس وقت وہ کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، ورا للذین یموتون وهم کفار، اور نہ ایسوں کے لوگوں کی توبہ قبول ہوگی کہ جو کفر کی حالت میں جن کو موت آ گئی، معاذ اللہ، اللہ معاذنا من ذلک، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ان کے لیے تو ہم نے ایک بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اللہ معاذنا من ذلک. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے اہل ایمان، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں کہ تم عورتوں کو وراثت میں لے لیا کرو. زمانہ جاہلیت میں یہ بھی تھا کہ اپنے باپ کی جو بیویاں تھیں معاذ اللہ ان سے بھی وہ نکاح کر لیا کرتے تھے، وہ بھی ان کے بھی وارث بن جایا کرتے تھے، ان کو ان کے حقوق ادا نہیں دیا کرتے تھے. ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة، اور مت روکے رکھو ان کو کہ ان سے کچھ اپنا دیا ہوا مال واپس لے لو، الا یہ کہ وہ کوئی ظاہری طور پر اعلانیہ بے حیائی کا کام کریں. وعاشروهن بالمعروف، اور عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے رہا کرو، معاشرت اختیار کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز ناپسند ہو لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے کوئی بہت خیر کثیر رکھا ہو. ضروری نہیں کہ جو تمہیں اس کی کوئی ایک عادت ناپسند ہے تو تمہارے لیے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم بدلنا چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم اس کو ڈھیروں مال دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو پھر اس سے کچھ واپس نہ لو. یعنی یہ بھی ہے کہ مہر دے دیے تھے، اب اس کو طلاق دی ہے، تو اب جو کچھ اس کو تحفے تحائف دیے ہیں یا کچھ جو اس کو دیا ہے وہ اب اس سے واپس لے رہے ہو، یہ بہت ہی یعنی بخالت اور بہت ہی اس کی بات ہے، مطلب کوئی عزت والی بات نہیں ہے، مرد کی مردانگی سے بہت دور کی چیز ہے یہ. اتاخذونہ بہتانا واسما مبینا، کیا تم وہ مال لینا چاہتے ہو اس پر بہتان لگا کر اور صریح گناہ کماتے ہوئے. اب یعنی یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ اس پر کوئی بہتان لگا دو معاذ اللہ بے حیائی کے کام کا، اور اس کو طلاق بھی دو اور اس مال بھی اپنا ہتھیار لو، تو کیا تم گناہ کمانا چاہتے ہو؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم وہ مال واپس لوگے؟ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم نے تو ان سے ایک بڑا عہد پختہ لیا تھا. نکاح جو ہے یہ ایک بڑا پختہ عہد ہے، زندگی بھر کا عہد ہے. اس طلاق کو اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا ہے لیکن اللہ کی حلال کردہ چیزوں میں سے ناپسندیدہ چیز ہے، جیسے کہ اللہ نے پہلے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچھ چیز ناپسند ہو لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہو. طلاق کے مسئلے کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، اور مت نکاح میں لاؤ ان عورتوں کو جو تمہارے باپ کے نکاح میں ہوں، الا ما قد سلف، مگر جو کچھ پہلے ہو چکا. انہ کان فاحشۃ و مقتا، یہ بہت بے حیائی کا کام اور بہت برا کام ہے. اس کو نکاح مقت کہا جاتا تھا، بہت بیزاری، بہت ہی برا کام. وساء سبیلا، اور یہ بہت برا چلن ہے، بہت برا راستہ ہے. اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.